فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد فيه الحديث فإن حدث عذر يمنع من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده. عید کی نماز سے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں بھائی. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ عید کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعے کی نماز واجب ہے بھائی, اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے جو ہے مستحب ہے کہ وہ نماز کے لیے جانے والا غسل کرے, مسواک کرے, خوشبو لگائے, اپنے بہترین کپڑے پہنے اور عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھا لے, یعنی کوئی میٹھی چیز کھا لے, کیونکہ حضور علیہ السلام عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے عید الفطر والے دن کوئی میٹھی چیز تناول فرماتے تھے, اور اسی طرح صدقہ فطر بھی اس سے پہلے ہی ادا کر دے, اور عیدگاہ کے اندر نوافل عید کی نماز سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے. نیز یاد رکھیے اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ کے اندر نوافل پڑھنا مکروہ ہے بھائی, جبکہ عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں بھی پڑھنا مکروہ اور گھر پر بھی نوافل پڑھنا مکروہ, اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں پڑھنا تو مکروہ لیکن گھر پر پڑھنا جائز ہے بھائی گھر پر. اور پھر یہ بھی آپ نے پڑھا کہ عید کی نماز کا وقت جو ہے سورج جب کچھ بلند ہو جائے اس وقت سے لے کر زوال کے وقت تک ہے بھائی, اور عید کی نماز کا طریقہ بھی مفصل بیان ہوا تھا کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے کہ ابتدا کے اندر امام تکبیر تحریمہ کہے گا, اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی, پھر اس کے بعد تین زائد تکبیرات آئیں گی, اور ہر دو تکبیروں کے درمیان کم از کم تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار فصل ہونا چاہیے, اور پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے, جبکہ اس سے پہلے تکبیرات کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے بلکہ کھلے چھوڑ دینے, لیکن تیسری تکبیر جب کہہ دے تو پھر ہاتھ باندھ لے گا بھائی, کیونکہ اب امام قرات کرے گا, اور اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے تین تکبیرات کہی جائیں گی, اور ان تین تکبیرات کے درمیان بھی ہاتھوں کو نہیں باندھنا بلکہ ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے, حتیٰ کہ تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا ہے باندھنا نہیں, اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے کس میں چلے جائیں گے رکوع میں چلے جائیں گے بھائی. اب بتلا رہے ہیں آگے, فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ وَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّ الْعِيدَ مِنَ الْغَدِي. غمہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا, ڈھانپنا, چھپا لینا. فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ, اگر چاند ڈھانپ لیا جائے یعنی چاند پوشیدہ رہے, دکھائی نہ دے, معنی کیا ہوا چاند, بادل وغیرہ یا کسی وجہ سے چاند پوشیدہ رہے دکھائی نہ دے, تو عربی میں کہتے ہیں غم الہلال بھائی, چاند دکھائی نہ دیا. فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ, پس اگر چاند دکھائی نہ دے, وَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ, اور گواہی دیں لوگ بھائی امام کے پاس یعنی امام کے سامنے گواہی دیں, بے رؤیت الہلالی, چاند دیکھنے کی, بعد الزوالی, زوال کے بعد, تو صلی العید من الغدی, تو عید کی نماز پڑھے من الغدی اگلے روز بھائی. جب کب گواہی آئی؟ زوال کے بعد گواہی آئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا تھا, تو اب زوال کے بعد گواہی آئی ہے, اور زوال کے بعد تو عید کی نماز کا وقت نکل چکا ہے, تو اگلے دن جو ہے صبح پھر عید کی نماز پڑھی جائے گی. دلیل ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں لِأَنَّ هَذَا تَأْخِيرٌ بِعُذْرٍ, اس لیے کیونکہ یہ تاخیر عذر کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ عذر کی وجہ سے ہے, لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن دکھائی ہی نہیں دیا تھا, اس وجہ سے رہ گئی. وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ, اور تحقیق اس کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے, جیسے کہ گزشتہ سبق میں آیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر چاند دیکھنے کی گواہی دی, تو آپ نے اگلے روز عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا, کیونکہ گواہی کس کے بعد آئی تھی؟ زوال کے بعد آئی تھی. فَإِنْ حَدَثَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهُ، اگر اگلے روز بھی کوئی عذر پیش آ گیا اور عید کی نماز ادا نہ کی جا سکی تو کہتے ہیں بس بس اس کے بعد اس سے اگلے روز عید کی نماز ادا نہیں کی جائے گی، بس ایک دن تک عذر کی صورت میں عید الفطر کی نماز مؤخر کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ عید الفطر کی نماز کسی عذر کی وجہ سے ایک دن تک مؤخر کی جا سکتی ہے، جیسے ایک عذر بیان ہو گیا، مثلا چاند دکھائی نہیں دیا تھا اور گواہی کس وقت آئی؟ زوال کے بعد آئی، تو پھر اگلے دن اس کو عید کی نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر اگلے دن بھی کوئی عذر پیش آ گیا، مثلا بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، کوئی آ ہی نہیں سکا نماز کے لیے، تو پھر اس سے اگلے روز عید کی نماز نہیں ادا کی جائے گی، بس ایک دن تک مؤخر کرنا جائز ہے بھائی مؤخر۔ اور یا یہ بھی یاد رکھیے، اگر عذر نہ ہو، بغیر عذر کے تو اگلے دن بھی پھر جائز نہ رہے گی بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں، پھر صرف وہ عید والے دن ہی نماز ادا کرنا جائز ہوگا، اور بغیر عذر کے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اگلے دن بھی پھر مؤخر کرنے کی اجازت نہیں، پھر ادا نہیں کی جائے گی۔ یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِنْ حَدَثَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، پس اگر پیش آ گیا کوئی ایسا عذر جو روک دیتا ہے نماز سے، فِي الْيَوْمِ الثَّانِي دوسرے دن، لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهُ، تو اس کے بعد اس کو نہیں پڑھیں گے، یعنی تیسرے دن نہیں پڑھیں گے، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا أَلَّا تُقْضَى كَالْجُمُعَةِ، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اصل تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی قضا ہونی ہی نہیں چاہیے جیسے جمعہ ہے، جمعہ کی قضا جیسے نہیں ہوتی، تو اصل تو یہ ہے کہ عید کی نماز کی قضا سرے سے ہونی نہیں چاہیے، دوسرے دن بھی نہیں ہونی چاہیے، قیاس یہ تقاضا کرتا ہے، دوسرے دن بھی نہیں ہونی چاہیے، الا انا ترکناہ بالحدیث، مگر ہم نے اس اصل کو چھوڑ دیا حدیث کی وجہ سے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو احناف جو ہے وہ ہمیشہ حدیث پر عمل کرتے ہیں اور حدیث کو ترجیح دیتے ہیں قیاس پر، چاہے کمزور اور ضعیف حدیث ہی کیوں نہ ہو بھائی، تو وہاں پر پھر قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے اور حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حدیث آ گئی تھی، قیاس کو یہ تقاضا کر رہا تھا کہ جمعے کی جیسے قضا نہیں، عید کی بھی اگلے دن قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن حدیث میں چونکہ آ گیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اگلے دن عید کی نماز ادا فرمائی، تو ہم نے بھی قیاس کو ترک کرتے ہوئے کیا حکم بتلا دیا کہ اگلے دن اس کی قضا کی جائے گی۔ یہ معنی ہے الا انا ترک نہ ہو، مگر یہ کہ ہم نے اس افضل کو چھوڑ دیا بالحدیث، حدیث کی وجہ سے، وَقَدْ وَرَدَ بِالتَّاخِيرِ إِلَى الْيَوْمِ الثَّانِي عِنْدَ الْعُذْرِ، اور تحقیق حدیث وارد ہوئی ہے مؤخر کرنے کے بارے میں، إِلَى الْيَوْمِ الثَّانِي دوسرے دن تک، عِنْدَ الْعُذْرِ عذر کے وقت بھائی، عذر کی وجہ سے، عذر کے ہوتے ہوئے حدیث میں کب تک مؤخر کرنے کا ذکر آیا ہے؟ صرف دوسرے دن تک، لہذا صرف دوسرے دن تک ہی مؤخر کر سکتے ہیں، تیسرے دن تک مؤخر نہیں ہو سکتی، دوسرے دن بھی اگر رہ گئی پھر تیسرے دن ادا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا، بغیر عذر کے دوسرے دن تک مؤخر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ، اب عید الاضحیٰ یعنی جو قربانی کی عید ہے اس کا طریقہ بتلائیں گے، کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى، اور مستحب ہے عید الاضحیٰ والے دن، أَنْ يَغْتَسِلَ کے نماز کے لیے جانے والا غسل کر لے، وَيَتَطَيَّبَ اور خوشبو لگا لے، لِمَا ذَكَرْنَاهُ اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی، وہ جو پیچھے ذکر کیا، یہ اجتماع والا دن ہے تو اجتماع والے دن کیا ہونا چاہیے؟ غسل بھی ہونا چاہیے، اور انسان خوشبو، تو غسل ہم بھی مسنون ہوگا اس روز، اور خوشبو لگانا بھی مسنون ہوگا۔ وَيُؤَخِّرَ الْأَكْلَ، اور کھانے کو انسان مؤخر کر دے، وہ نمازی کھانا کو مؤخر کرے، حتیٰ یفرغ من الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ بھائی عید الفطر میں کیا تھا، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا مسنون ہے، جبکہ عید الاضحیٰ والے دن ہاں عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے انسان کچھ نہ کھائے یہی مسنون ہے، مسنون ہے. اور میں نے بتلایا تھا بھائی کہ اصل میں عید سے ماقبل کے جو ایام ہیں ان کی مخالفت تاکہ ہو جائے، خصوصاً عید الفطر میں. عید الفطر کے اندر عید کی نماز سے پہلے کے جو عید کے دن سے پہلے کے ایام میں روزہ ہوتا تھا، تو لہذا اب عید کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ انسان کھا لے تاکہ پتہ چل جائے کہ روزہ نہیں ہے بھائی. اور جبکہ عید الاضحیٰ میں چونکہ ماقبل میں روزہ نہیں، تو لہذا اب یہاں مخالفت کس طرح کر لے، کچھ نہ کھائے، بلکہ عید کی نماز کے بعد اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے تو پھر قربانی کے گوشت کے ساتھ کیا کرے، کھانے کا آغاز کرے، اور یہی مسنون طریقہ ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر قربانی کے گوشت میں بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے تو پھر اتنا مؤخر نہ کرے انسان بھائی، یہ مناسب نہیں، کیونکہ یہ تو ورنہ پھر عید کے دن روزے جیسی کیفیت بن جائے گی، اور حالانکہ ان ایام میں تو روزہ رکھنا حرام ہے بھائی. تو کہتے ہیں اور یؤخر الاکل، اور کھانے کو مؤخر کر دے، حتی یفرغ من الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے. لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یطعم فی یوم النحر حتی یرجع فیأکل من اضحیته، اس لیے بوجہ اس حدیث کو جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ تناول نہیں فرماتے تھے یوم النحر والے دن، قربانی والے دن، حتی یرجع، یہاں تک کہ آپ واپس آ جاتے، یعنی عید کی نماز سے. فیاکل من اضحیتہ، تو کھاتے تھے اپنی قربانی میں سے، یعنی اس کا گوشت تناول فرماتے. ویتوجہ الی المصلی، اور یہ کہ وہ نماز پڑھنے والا متوجہ ہو جائے عیدگاہ کی طرف. وہو یکبر، اس حال میں کہ وہ تکبیر کہہ رہا ہو، یعنی عیدگاہ کی طرف چلے، کس طرح، تکبیر کہتے ہوئے چلے. لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الطریق، اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے، فی الطریق، راستے میں، جب عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے چلتے تھے تو تکبیر کہتے تھے. اور کون سی تکبیر، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اللہ اکبر، وہی جو عید کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تو فرق کیا ہے، عید الفطر میں یہ پڑھے گا لیکن آہستہ پڑھی جائے گی، اور عید الاضحیٰ والے دن بلند آواز سے جہرن بھائی. وَيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ کَلْ فِطْرِ، اور دو رکعتیں پڑھ لے گا کل فطری، کس کی طرح، عید الفطر کی طرح، یعنی اسی طرح چھ زائد تکبیرات کے ساتھ. کذالک نقل، اسی طرح نقل کیا گیا ہے، یعنی اسی طرح طریقہ منقول ہے. وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ، اور اس عید کی نماز کے بعد امام خطبے دے گا، دو خطبے. لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، اسے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا ہے. ويعلم الناس فيه الأضحية وتكبير التشريق، اور اس میں امام سکھائے بھائی، ان خطبوں میں ان لوگوں کو سکھائے الأضحية قربانی، وتكبير التشريق، اور تکبیر، تکبیرات تشریق کے بارے میں لوگوں کو اور ان کے احکام بتلائے، قربانی کے اور تکبیرات تشریق کے. لأنه مشروع الوقت، اس لیے کیونکہ یہی اس وقت کے مشروع ہیں. اس وقت کے مشروع احکام کیا ہے، شریعت نے ان اوقات میں انہی کا حکم دیا ہے، تو انہی کے احکام لوگوں کو سکھلائے وہ بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں لأنہ مشروع الوقت، کیونکہ یہی جو ہے اس وقت کے مشروع ہیں، یعنی جن کا حکم دیا گیا ہے. والخطبۃ ما شرعت الا لتعلیمہ، اور خطبہ مشروع نہیں ہے مگر ان کی تعلیم کے لیے. عید کا خطبہ مشروع بھی کس لیے ہے، کس لیے شریعت نے اس کو جاری فرمایا ہے، انہی چیزوں کے کو لوگوں کو سکھانے کے لیے. عید الفطر کے بعد خطبے دیے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کو صدقہ فطر کے احکام بتلانا مقصود ہیں، اور یہاں پر خطبے ہیں اور اس میں لوگوں کو قربانی اور تکبیرات تشریق کے احکام بتلانا مقصود ہیں۔ فَإِن كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى صَلَّاهَا مِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَلَا يُصَلِّيهَا بَعْدَ ذَلِكَ۔ فَإِن كَانَ عُذْرٌ يَمْ، بھائی عید الفطر کے اندر تو مسئلہ بیان ہو گیا کہ اگر عذر ہو تو ایک دن تک نماز مؤخر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ مؤخر نہیں، اور اگر عذر نہ ہو تو ایک دن تک بھی، دوسرے اگلے دن تک بھی مؤخر کرنا صحیح نہیں، پھر ہوگی نہیں اس کے بعد۔ جبکہ عید الاضحیٰ کے اندر ایسا نہیں، عید الاضحیٰ کے اندر اگر عذر ہو تو عید کی نماز دوسرے دن بھی ادا کی جا سکتی ہے، پھر اگر عذر پیش آیا تو اس سے اگلے دن یعنی تیسرے دن بھی ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ قربانی کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ تین دن ہوتے ہیں، تو یہ تیسرے دن تک مؤخر ہو سکتی ہے، مؤخر ہو سکتی ہے۔ اور وہاں پر تھا بغیر عذر کے اگلے دن بھی مؤخر نہیں کی جا سکتی عید الفطر میں، لیکن یہاں پر بغیر عذر کے بھی اگر مؤخر کرنا چاہے کوئی تو مؤخر کر سکتا ہے، یعنی ہو جائے گی، معنی یہ ہے اگر اگلے دن یا اس سے اگلے دن ادا کریں گے بغیر عذر کے بھی تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اس طرح کرنا برا ہے بھائی، کیونکہ جو منقول طریقہ ہے اس کی مخالفت کی گئی۔ منقول تو کیا ہے؟ پہلے ہی دن ادا کی جائے۔ تو فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ کو کہہ رہے ہیں بھائی فَإِن كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى، اور اگر کوئی ایسا عذر ہے جو روکتا ہے نماز سے، فی یوم الاضحیٰ قربانی والے دن، تو صلاها من الغدی تو اس کو پڑھیں گے اگلے دن، وبعد الغدی اور اس سے اگلے دن، ولا یصلیھا بعد ذالک اور اس کے بعد اس کو نہیں پڑھیں گے، لان الصلاۃ موقتۃ بوقت الاضحیۃ فیقید بایامھا، اس لیے کیونکہ یہ نماز جو ہے موقتۃ یہ مقید ہے، بوقت الاضحیۃ قربانی کے وقت کے ساتھ، فیقید بایامھا تو اس کو مقید کیا جائے گا اس قربانی کے ایام کے ساتھ، قربانی کے ایام ہی میں نماز جائز ہوگی، اس کے بعد جائز نہیں، اور قربانی تو تین دن ہوتی ہے، لہذا تین دن کے اندر عذر کی وجہ سے مؤخر کرنا جائز ہے۔ لَكِنَّهُ مُسِئٌ فِي التَّاخِيرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لیکن یہ جو ہے برا عمل کرنے والا ہوگا، گناہگار ہوگا، فِي التَّاخِيرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بغیر عذر کے مؤخر کرنے کی صورت میں، لِمُخَالَفَتِ الْمَنْقُولِ بوجہ منقول طریقے کی مخالفت کے، کہ منقول تو یہ ہے کہ پہلے دن ادا کی جائے، بغیر عذر کے مؤخر کرنے کی صورت میں یہ برا عمل کرنے والا ہوا، اور عذر کی صورت میں پھر تو کوئی خرابی بھی نہیں ہے، وہاں تو عذر موجود ہے۔ وَالتَّعْرِيفُ الَّذِي يَصْنَعُهُ النَّاسُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، اور تعریف جس کو لوگ کرتے ہیں، لَيْسَ بِشَيْءٍ وہ کوئی چیز نہیں، وہ تعریف جس کو لوگ کرتے ہیں وہ کوئی چیز، بھائی تعریف یہ بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح کرتے کہ جس دن یوم عرفہ ہوتا یعنی نویں ذی الحجہ ہوتی، اور آپ جانتے ہیں یوم عرفہ کیا ہے، کون سا دن ہے، نویں ذی الحجہ، تو حاجی نویں ذی الحجہ کو نکلتے ہیں منا سے اور عرفات پہنچتے ہیں اور غروب آفتاب تک وہاں رہتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس چلتے ہیں بھائی، تو یہ مناسک کہاں سر انجام دیے جاتے ہیں، حج کے افعال، مکہ میں افعال یہ سر انجام دیے جاتے ہیں، وہ مخصوص مقام ہے بھائی، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہیں پر صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، یہیں پر ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور یوم عرفہ والے دن باہر نکل آتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جیسے وقوف عرفہ والے دن وہاں حاجی کیا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی یہاں پر اس طرح کرتے ہیں بھائی، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، وہ مخصوص جگہ یعنی عرفہ کے اندر اس طرح شریعت نے کرنے کا حکم دیا اور وہ حج کے افعال میں سے ہے، جبکہ ہر جگہ پر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو اس طرح نکلتے ہیں اور ان عرفات والوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یہ ہے تعریف۔ یہ کیا ہے؟ تعریف۔ اور فرما رہے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَالتَّعْرِيفُ الَّذِي يَصْنَعُهُ النَّاسُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، اور وہ تعریف جس کو لوگ کرتے ہیں تو وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ، اور وہ یہ کہ اَن يَجْمَعَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وہ یہ کہ جمع ہو جاتے ہیں لوگ عرفہ والے دن، فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، بعض جگہوں کے اندر، تشبیہاً بالواقفین بعرفہ، مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ وہ جو وقوف کر رہے ہیں عرفہ کے اندر ان کے ساتھ۔ تو یہ کوئی چیز نہیں بھائی صاحب۔ اور دلیل کیا؟ اب وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لأن الوقوف عرف عبادۃ مختصۃ بمکان مخصوص، اس لیے کیونکہ وقوف جو ہے اس کو جانا گیا ہے ایک ایسی عبادت کے طور پر جو مخصوص ہے، بمکان مخصوص، کس کے ساتھ؟ مخصوص مکان یعنی مخصوص جگہ کے ساتھ، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ عرفات ہے بھائی، اس جگہ کے ساتھ اس کو یہ عبادت مخصوص ہے۔ فلا یکون عبادتا دونہ، تو لہذا یہ وقوف عبادت نہ ہوگا دونہ اس مخصوص جگہ کے علاوہ، اس مخصوص جگہ یعنی عرفات کے علاوہ کسی اور جگہ اس طرح کھڑے ہونا اور رونا اور گڑگڑانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ سمجھ؟ ہاں خود روئے انسان گڑگڑائے، لیکن یہاں پر دیکھو باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور سارے اجتماعی صورت میں کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے بھائی۔ خود اللہ کے سامنے جتنا بھی انسان روئے گڑگڑائے وہ تو اور اچھا ہے، عاجزی کی علامت، سمجھے؟ وہ عاجزی کی علامت ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں فلا یکون عبادتا دونہ، تو یہ وقوف جو ہے عبادت نہ ہوگا دونہ اس مخصوص جگہ کے بغیر، کسائر المناسک، جیسے کہ باقی کے مناسک حج جو ہیں، مناسک وہ افعال حج بھائی، تو جیسے کہ باقی کے مناسک حج ہیں وہ جیسے وہیں پر اپنے مخصوص جگہوں پر ادا کیے جاتے ہیں، کسی اور جگہ اس طرح کرنا عبادت نہیں۔ تو وہ اب جیسے اپنی جگہوں کے ساتھ مخصوص، تو یہ وقوف بھی اپنی جگہ یعنی عرفات کے ساتھ مخصوص ہے، دوسری جگہ ایسا کیا جائے تو یہ عبادت نہیں ہے بھائی۔ فصل فی تکبیرات التشریق وَيَبْدَأُ بِتَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَخْتِمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ۔ فصل فی تکبیرات التشریق، یہ فصل ہے تکبیرات تشریق کے بیان میں۔ یاد رکھیے بھائی کہ یہاں ذکر آئے گا ایام تشریق کا اور ایام نحر کا، تو یہ جو عید کے تین دن ہیں ان کو ایام نحر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایام نحر بھائی۔ اور اس کے بعد پہلا دن جو ہے اس کو چھوڑ کر، عید کا پہلا دن چھوڑ کر، دوسرا دن عید کا، تیسرا دن عید کا، اور اس سے اگلا ایک دن، یہ تین دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ یعنی عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن، اور اس سے اگلا دن، یہ تین دن کیا کہلاتے ہیں؟ ایام تشریق۔ شرق یشرق تشریق کے معنی ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو دھوپ میں خشک کرنا بھائی، دھوپ میں خشک کرنا۔ آج کل تو اللہ تعالی نے مزید انعامات فرمائے اور اب آپ کوئی چیز محفوظ کرنا چاہتے ہیں فریج وغیرہ میں رکھتے ہیں اور محفوظ ہو جاتی ہے وہ چیز کافی عرصے کے لیے۔ قدیم زمانے میں چونکہ ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا تو وہ پھر کیا کرتے تھے، اس گوشت کو نمک وغیرہ اور چیزیں لگا کر دھوپ میں رکھ دیتے اور یہ گوشت پھر خشک ہو جاتا اور پھر لمبے عرصے تک کے لیے محفوظ ہو جاتا تھا۔ آج بھی دنیا کے بہت سے علاقوں میں یہ طریقہ ابھی بھی جاری ہے بھائی. چنانچہ وہ کیا کرتے ہیں, گوشت کو اسی طرح دھوپ میں خشک کرتے ہیں, اور یہ خشک گوشت یہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے اور لمبے عرصے تک محفوظ رکھتا ہے, پھر جب پکاتے ہیں پھر اسی طرح نرم ہو جاتا ہے بھائی. تو یہ جو عمل ہے, یہ جو دھوپ میں گوشت کو خشک کیا جاتا ہے, اس کو تشریق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تشریق. تو ان تین دنوں کے اندر چونکہ یہ گوشت کو قربانی کے گوشت کو دھوپ میں خشک کیا جاتا, اس لیے ان ایام کو کیا کہنے لگے؟ ایام تشریق کہنے لگے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو خشک کیا جاتا مینا کے اندر, مثلا یوم النحر پہلا عید کا دن ہے, اس دن قربانیاں وغیرہ اکثر اسی دن ہو جاتی, اور پھر باقی تین دن کیا کرتے تھے؟ گوشت کو خشک کرتے تھے. تو وہ یہ ایام تشریق ہیں بھائی, ایام تشریق. تو دیکھیے اب کتاب پر, فصل فی تکبیرات تشریق, یہ فصل ہے تکبیرات تشریق کے بیان میں. وَيَبْدَأُ بِتَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ, اور ابتدا کرے تکبیر تشریق کی فجر کی نماز کے بعد, مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ, یوم عرفہ والے دن. بھائی عید سے ایک دن قبل یعنی نویں ذی‌الحجہ, یہ کیا ہے؟ یوم عرفہ. اور یوم عرفہ کو فجر کی نماز کے بعد ابتدا ہوگی یہ تکبیرات کہنے کی, یعنی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر کہی جائے گی جو اسی صفحے کی آخری سطر میں آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ تکبیر بھائی کس وقت شروع کریں گے؟ نویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو فجر کی نماز کے بعد. وَيَخْتِمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ, اور ختم کرے ان کو عصر کی نماز کے بعد, یوم النحر والے دن. یوم النحر جو پہلا دن ہے قربانی کا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر بھائی. تو دیکھیے بھائی میں نے آپ کو بتلایا عید کے یہ تین دن ایام نحر ہیں, اور پہلے دن کے بعد اگلے تین دن وہ کیا ہیں؟ ایام تشریق ہیں. تو معلوم ہوا پہلا دن وہ صرف یوم النحر ہے, وہ کیا ہے؟ یوم النحر. اور آخری دن صرف کیا ہے؟ یوم تشریق ہے, وہ یوم النحر نہیں. اور درمیان والے دو دن وہ یوم النحر بھی ہیں اور یوم تشریق بھی ہیں بھائی. تو یہ یوم النحر کا ذکر آیا کہ عصر کی نماز کے بعد یوم النحر والے دن ان کو ختم کر دے. عند ابی حنیفہ رحم اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. بھائی کس وقت شروع کی؟ نویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے وقت. تو فجر میں بھی آ گئی تکبیرات, ظہر کی نماز کے بعد بھی تکبیرات, عصر کی نماز کے بعد بھی, مغرب کی نماز کے بعد بھی, عشاء کی نماز کے بعد بھی, کتنی ہو گئیں؟ پانچ. اگلے دن یوم النحر آ گیا عید والا دن, فجر کے بعد بھی, ظہر کے بعد بھی, عصر کے بعد بھی, تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ جی پانچ اور تین آٹھ. تو گویا کل آٹھ نمازوں کے بعد یہ تکبیرات کہی جائیں گی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی. وقالا, اور صاحبین فرماتے ہیں, یختب عقیب صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق, کہ ختم کرے ان تکبیرات تشریق کو عصر کی نماز کے بعد ایام تشریق کے آخر میں, یعنی آخری یوم تشریق جو ہے اس کے عصر تک پڑے. اور آخری یوم تشریق کون سا ہے؟ عید سے اگلا دن, اور کب تک پڑے اس میں؟ عصر تک. تو ان کے نزدیک دیکھیے یوم عرفہ والے دن کی پانچ نمازیں بھی آ گئیں, اگلا یوم النحر آیا اس کی پانچ نمازیں بھی آ گئیں, دس ہو گئیں. اگلا دن یوم تشریق بھی ہے اور یوم النحر بھی ہے, اس کی بھی پانچ نمازیں آ گئیں, پندرہ. اس سے اگلا دن بھی یوم النحر بھی ہے اور یوم تشریق بھی ہے, کتنی ہو گئیں؟ بیس ہو گئیں. اور اس سے اگلا دن صرف آخری یوم تشریق ہے، اس میں فجر، ظہر اور عصر میں کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 23. تو امام صاحب کے نزدیک صرف 8 نمازوں میں یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی ان کے بعد، اور صاحبین کے نزدیک 23 نمازوں میں کے بعد، 23 نمازوں کے بعد پڑھی جائیں گی بھائی. یہ معنی وقالا یختم عقیب صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ختم کرے ان کو عصر کی نماز کے بعد ایام تشریق کے آخر میں. والمسألة مختلفة بین الصحابۃ، اور یہ مسئلہ مختلف فی ہے، یعنی اس میں اختلاف کیا گیا ہے، تو یہ مسئلہ مختلف ہے بین الصحابۃ، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان، بھائی صحابہ کے دور سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے. فأخذا، دیکھو تثنیہ کا صیغہ آ گیا، تو ان دونوں نے لیا، کن دونوں نے؟ صاحبین نے لیا، بقول علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو، اخذم بالاکثری، اکثر کو لیتے ہوئے، کیونکہ امام صاحب کے قول کے مطابق کتنی ہیں؟ 8، اور ان کے نزدیک 23 نماز، تو اکثر کو لیتے ہوئے. اذ ہوا الاحتیاط فی العبادات، اس لیے کیونکہ یہی احتیاط ہے عبادات کے اندر. احتیاط کس میں؟ کہ 8 پر عمل کریں یا 23 پر؟ 23 پر عمل کریں، تو وہ 8 بھی اس کے اندر آ جائیں گی بھائی. وَأَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخْذًا بِالْأَقَلِّ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیا، اخذم بالاقل، اقل کے صورت کو، اقل والے قول کو لیتے ہوئے. لان الجہر بالتکبیر بدعت، اس لیے کیونکہ تکبیر میں جہر کرنا بدعت، یہ کیا ہے؟ بدعت یعنی نئی چیز ہے، کیونکہ عام ایام میں ایسا نہیں کیا جاتا، تو عام ایام کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ ایک نئی چیز ہے جو ان ایام میں ہوتی ہے، تو لہذا اس میں اقل والی صورت اختیار کرنا بہتر ہے، تو امام صاحب نے اس کو اختیار کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بدعت کا وہ معنی نہ کرنا جو عام رائج ہے، اور آپ پڑھتے ہیں کہ بدعت حرام ہے، بدعت حرام، بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز، نئی چیز، اور علماء نے اس کی تقسیم کی ہے. بعض اوقات بدعت یعنی نئی چیز مباح ہوتی ہے، یعنی جائز ہوتی ہے، جیسے آج کل آپ نئے نئے لباس پہنتے ہیں، یہ تو اس زمانے میں نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ مباح ہے، جائز. آج کل آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بھائی یہ تو اس زمانے میں نہیں تھی، یہ بھی نئی چیز ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مباح ہے، جائز ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح کھانے پینے میں مختلف چیزیں آپ کھاتے ہیں، وسعت اختیار کرتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ بدعت، لیکن کون سی قسم ہے؟ مباح ہے بھائی، مباح. اور بعض اوقات بدعت جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، جیسے مذاہب باطلہ بھائی، نئی چیز دین کے اندر لانا یا نئے مذاہب، یہ سارا کیا ہے؟ یہ بدعت حرام ہے. اور بعض اوقات جو ہے یہ بدعت جو ہے یہ واجب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے بعض اوقات بدعت بھائی، علی طریق الکفایتی کی، سمجھ میں آیا؟ واجب علی الکفایہ ہوتا ہے، جیسے بھائی اس زمانے میں صرف اور نحو وغیرہ یہ علم نہیں تھے بھائی، یا آپ نے پڑھا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان علوم کو کی تدوین کی علماء نے، اور لیکن یہ صرف اور نحو نہایت ضروری ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، تو لہذا یہ ہے تو بدعت نئی چیز ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنا چونکہ ضروری، لہذا کچھ لوگوں کا ایسا ہونا ضروری ہے جو صرف اور نحو جاننے والے ہوں، اس کو انہوں نے سیکھا ہو تاکہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں بھائی، تو یہ واجب بدعت ہے، لیکن واجب علی الکفایہ ہے، فرض کفایہ کے طریقے پر بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بدعت کا وہ معنی جو رائج ہے وہ نہیں، یہاں مراد نئی چیز ہے، یعنی عام ایام میں اس طرح تکبیر اونچی آواز سے نہیں کہی جاتی، تو لہذا تو یہ نئی چیز ہے، تو اس میں کم والی صورت کو اختیار کیا جائے گا. یہ معنی ہے لأن الجہر بالتکبیر بدعت، اس لیے کیونکہ تکبیر میں جہر کرنا یہ بدعت ہے. والتکبیر ان یقول مرۃ واحدۃ، اور تکبیر یہ ہے کہ یوں کہے ایک مرتبہ، یہ ایک مرتبہ کہنا ہر نماز کے بعد یہ واجب ہے بھائی، یوں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ھذا ھو المأثور عن الخلیل صلوات اللہ علیہ، یہی منقول ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھائی، یہی منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھائی، تو یہ تکبیر کہی جائے گی بھائی. اور یاد رکھیے یہ اوپر مسئلہ ذکر ہوا، امام صاحب کے نزدیک 8 نمازوں کے بعد ہے صرف، اور صاحبین کے نزدیک 23 نمازوں کے بعد ہے، اس میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے بھائی، لہذا 23 نمازوں کے بعد تکبیرات کہی جائیں گی یہ کہنا واجب، اور اس قول کو اختیار کیا گیا کیونکہ اس میں احتیاط ہے. وَهُوَ عَقِيبُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَمْصَارِ فِي الْجَمَاعَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ، اور یہ تکبیرات جو ہیں یہ فرض نمازوں کے بعد ہوں گی. عقیب الصلوات المفروضات، کن نمازوں کے بعد؟ فرض نمازوں کے بعد ہوں گی، لہذا واجب نمازیں نکل گئیں، سنت و نوافل وغیرہ اس سے نکل گئے. اور کس پر ہوں گی؟ علی المقیمین فی الامصاری، وہ جو مقیم ہیں فی الامصاری شہروں کے اندر، لہذا دیہات والے نکل گئے اور مسافر بھی نکل گئے. فی الجماعات المستحبتی، اور جماعتوں کے اندر گئی، یعنی جب انسان کس کے ساتھ نماز پڑھے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو منفرد نکل گیا. اور المستحبتی، اور وہ جماعتیں جو مستحب ہوں، لہذا صرف اکیلی عورتیں اگر جماعت کرواتی ہیں تو وہ اس سے نکل گئیں، کیونکہ وہ جماعت تو مکروہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں بھائی. قیودات کا فائدہ پتا چل گیا جی. اور عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے بھائی. تو نمازیں ہوں، اور نمازیں بھی کون سی؟ فرض ہوں، اور وہ شخص کیسا ہو؟ مقیم ہو. اور کہاں پر مقیم ہو؟ شہر میں، دیہات میں نہ ہو. اور کون سی نماز ہو؟ جماعت کے ساتھ ہو، اور جماعت بھی کون سی ہو؟ مستحب ہو، یعنی اکیلے عورتوں کی نہ ہو بھائی. وَلَيْسَ عَلَى جَمَاعَاتِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُن مَّعَهُنَّ رَجُلٌ، اور نہیں ہے عورتوں کی جماعت پر یہ تکبیرات جب نہ ہو ان کے ساتھ کوئی مرد، اگر کوئی مرد ان کی امامت کرنے والا نہ ہو تو پھر عورتوں پر یہ تکبیر نہیں ہے. وَلَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسَافِرِينَ، اور مسافروں کی جماعت پر بھی یہ نہیں ہے. إِذَا لَمْ يَكُن مَّعَهُم مُّقِيمٌ، جب ان کے ساتھ کوئی مقیم نہ ہو بھائی. ہاں اگر عورتوں کی امامت کوئی مرد کر رہا ہے، یا مسافروں کی امامت کوئی مقیم کر رہا ہے، تو امام پر تکبیرات واجب ہیں، تو امام کے تابع ہونے کی وجہ سے باقی جو عورتیں یا مسافر ہیں ان پر بھی یہ تکبیرات واجب ہوں گی. وقالا، یہ تو امام صاحب کا قول تھا. وقالا، صاحبین فرماتے ہیں، وعلی کل من صلی المکتوبتا، یہ تکبیر جو ہے ہر اس شخص پر ہے جو فرض نماز پڑھے، ہر اس شخص پر ہے جو کیا کرے؟ فرض نماز پڑھے. لئنہ تبع للمکتوبہ، کیونکہ یہ فرض نماز کے تابع ہیں. یہ تکبیرات کس کے تابع ہیں؟ فرض نماز کے تابع ہیں، لہذا ہر فرض نماز پڑھنے والا ان تکبیرات کو کہے گا بھائی. اور یاد رکھیے اس میں بھی فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، لہذا کوئی شہر میں ہو چاہے دیہات میں ہو تو ان سب پر تکبیرات واجب، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور چاہے اکیلے نماز پڑھیں. ہاں عورتوں اور مسافروں پر نہیں ہے. ہاں اگر ان کا امام کوئی ہے اس پر واجب ہے، تو اس کے تابع ہونے کی وجہ سے ان پر بھی کیا ہو جائے گی؟ یہ تکبیرات واجب ہو جائیں گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وَلَهُ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ، اور امام صاحب کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا اس سے پہلے، جس کو ہم نے کیا کیا تھا، اس سے پہلے روایت کیا تھا، بھئی یہ حدیث آئی تھی باب صلاۃ الجمعہ کے شروع میں حدیث آئی تھی بھئی، لقوله علیہ السلام لا جمعۃ ولا تشریق ولا فطر ولا اضحی الا فی مصر جامع، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ بھی نہیں ہے، ولا تشریق اور تکبیرات تشریق بھی نہیں ہیں، ولا فطر اور عید الفطر کی نماز بھی نہیں ہے، ولا اضحی اور عید الاضحی کی نماز بھی نہیں ہے، الا فی مصر جامع، مگر کس کے اندر، مصر جامع میں۔ تو دیکھو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ تکبیرات تشریق صرف کس میں ہوں گی، مصر جامع میں ہوں گی بھائی، تو یہ ان کی دلیل ہے۔ اور اس حدیث میں کیا آیا تھا، تشریق کا لفظ، اس کا بھی معنی بیان کریں گے صاحب ہدایہ۔ تو کہتے ہیں وَلَهُ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ، اور امام صاحب کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم نے اس سے پہلے روایت کیا، والتشریق هو الجهر بالتكبير، اور تشریق جو ہے وہ تکبیر اونچی آواز سے کہنا ہے۔ تشریق کا معنی بتلا رہے ہیں بھائی، تشریق کا کیا معنی، اونچی آواز سے تکبیر کہنا، یعنی تکبیر میں جہر کرنا، جہری تکبیر کہنا، یہ کیا ہے تشریق بھائی۔ ایک معنی میں نے بیان کیا تشریق کا، وہ کیا تھا، گوشت کے ٹکڑوں کو دھوپ میں خشک کرنا، وہ بھی تشریق کا معنی۔ اور اسی طرح تشریق کا ایک معنی ہے بلند آواز سے تکبیر کہنا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں تشریق۔ اور اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن کو بھی کیا کہتے ہیں تشریق کہتے ہیں، بعض احادیث میں عید کے لیے کیا لفظ آیا ہے، تشریق کا لفظ آیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ایک لفظ کے کئی کئی معانی آتے ہیں، تو یہاں جو حدیث کے اندر تشریق کا لفظ آیا ولا تشریق، اس کا معنی بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ اس سے کیا مراد ہے، ولا تشریق کیا معنی، اونچی آواز سے تکبیر نہیں ہے۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں، والتشریق هو الجهر بالتكبير، وہ جہر ہے کرنا ہے تکبیر میں، قضا نقل عن الخلیل ابن احمد، اسی طرح نقل کیا گیا ہے امام لغت خلیل ابن احمد رحمہ اللہ سے، انہوں نے یہ معنی اس کا بیان کیا کہ تشریق کا معنی ہے تکبیر میں جہر کرنا۔ وَلِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ خِلَافُ السُنَّتِ، تو پہلی نقلی دلیل ذکر کر دی امام صاحب کی دلیل، ایک وہ حدیث ہے، دوسری عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ، اور اس لیے کیونکہ تکبیر میں جہر کرنا یعنی اونچی آواز سے کہنا، خلاف السنت، یہ خلاف سنت ہے، یعنی عام ایام کے اندر دین کا حصہ نہیں ہے بھائی۔ والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط، اور شریعت وارد ہوئی ہے ان جہری تکبیروں کے ساتھ، عند استجماع هذه الشرائط، ان شرائط کے جمع ہونے کے وقت میں بھائی، شریعت وارد ہوئی ہے کہ جہری تکبیرات کہی جائیں گی، لیکن کس وقت، ان شرائط کے ساتھ جو شریعت نے ذکر کی ہیں کہ مقیم ہونا چاہیے، فرض نماز ہونی چاہیے، جماعت ہونی چاہیے وغیرہ بھائی۔ الا انه يجب على النساء، مگر یہ کہ یہ تکبیر عورتوں پر بھی واجب ہوگی، اذا اقتدينا بالرجل، جب وہ کس کی اقتداء کریں، آدمی کسی مرد کی اقتداء کریں، وعلى المسافرين، اور یہ تکبیر مسافروں پر بھی واجب ہوگی، عند اقتدائهم بالمقيم، اور جبکہ یہ اقتداء کریں کسی مقیم کی، بطریق طبعیتی، تو یہ جو عورتوں اور مسافروں پر واجب ہوگی، بطریق طبعیتی، تابع ہونے کے طریقے پر، کیونکہ یہ کیا ہے، مقتدی ہیں اور امام کے تابع ہیں، تو امام پر واجب، تو ان پر بھی واجب۔ قال یعقوب رحمہ اللہ صلیت بهم المغرب يوم عرفة فصحوت ان اكبر فكبر ابو حنيفة رحمه الله دل ان الامام وان ترك التكبير لا يتركه المقتدي، یہاں سے مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ امام اگر تکبیر کہنا بھول جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ مقتدی بھی تکبیر چھوڑ دیں گے، بلکہ مقتدی پھر بھی کہے گا اور اونچی آواز سے کہے گا، اور تو امام کا تکبیر کے اندر امام ہونا ضروری نہیں، یعنی پہلے ہونا ضروری نہیں ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھائی یوم عرفہ والے دن بھائی، میں نے کون سی نماز پڑھائی؟ مغرب والی نماز پڑھائی بھائی۔ بھائی کتاب الحج میں ذکر آئے گا کہ یوم عرفہ والے دن جب سورج غروب ہو جائے تو پھر حاجی وہاں سے واپس روانہ ہوں گے، اور مزدلفہ کی طرف جو مینا کی طرف واپس آتے ہوئے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ مزدلفہ۔ اور عند الاحناف یہاں رات گزارنا واجب ہے، اور عرفات والے دن اس دن دن میں بھی عصر اور ظہر کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے، اسی طرح مغرب کی نماز جب سورج غروب ہوا تو انسان کہاں پر تھا؟ حاجی کہاں پر تھا؟ عرفات میں۔ سورج غروب ہونے کے بعد نکلے گا نا وہاں سے، لیکن وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، راستے میں بھی نہیں پڑھنی، مزدلفہ پہنچ کر وہاں ادا کریں گے جبکہ تقریباً عشاء کا وقت ہو چکا ہوگا یا چاہے تاخیر ہو گئی ہو کچھ جتنی بھی، تو وہ وجہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے۔ تو وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھائی ان مسافروں کو اور یوم عرفہ والے دن، تو میں بھول گیا نماز کے بعد تکبیر کہنا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تکبیر کہنا بھول گئے، تو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو نماز مقتدیوں میں شامل تھے، پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے تکبیر کہی اور یاد کروائی بھائی، تو انہوں نے بھی کہی اور پھر انہوں نے، تو بتلانا وہی مقصد ہے کہ اگر امام بھول جائے تو مقتدی نہیں چھوڑیں گے، جیسے یہاں امام بھول گیا تھا لیکن امام صاحب جو پیچھے موجود تھے آپ نے تکبیر کہی بھائی۔ اور قال یعقوب، یاد رکھیے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اصل نام ہے، ابو یوسف تو ان کی کنیت ہے اور نام کیا ہے؟ یعقوب، یعقوب۔ اور یہ عموماً طلباء ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ہمیشہ اکثر جگہ ان کا کنیت ہی استعمال ہوتی ہے، تو عام طلباء کو بعض اوقات علم نہیں ہوتا تو سوال کرتے ہیں کہ بھائی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا نام کیا ہے، بھائی نام کیا ہے؟ تو یہ ان کا نام یعقوب تھا بھائی۔ قال یعقوب، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صلیت بہم المغرب، میں نے ان مسافروں کو میں نے مغرب کی نماز پڑھائی، یوم عرفہ تھا، یوم عرفہ والے دن، فصحوت ان اکبر، تو میں بھول گیا تکبیر کہنا، فکبر ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو تکبیر کہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ امام صاحب کے اعتماد دیکھیے کہ نماز کے لیے کس کو آگے کیا ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو آگے کیا بھائی امام، اور شاگرد کو دیکھیے کتنی ہیبت استاد کی ان کے دل پر تھی کہ تکبیر کہنا ہی بھول گئے، اتنے بڑے فقیہ ہیں بھائی، دنیا کو مسائل بتا رہے ہیں لیکن استاد کے ادب اور احترام کا اور ان کی ہیبت کا ان کے دل پر ایسا اثر کہ اس دن تکبیر کہنا ہی بھول گئے بھائی۔ یہ تھے ہمارے ائمہ بھائی۔ فصحوت ان اکبر، تو میں بھول گیا تکبیر کہنا، فکبر ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو تکبیر کہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، دل، یہ بات دلالت کرتی ہے، یہ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ ان الامام و ان ترک تکبیرا، کہ امام جو ہے اگرچہ وہ چھوڑ دے تکبیر کو یعنی بھول جائے، لا یترکہ المقتدی، تو مقتدی اس کو نہیں چھوڑے گا، وہذا لانہ لا یؤدا فی حرمت الصلاۃ، اور یہ اس وجہ سے مقتدی نہیں چھوڑے گا بھائی، بھائی مقتدی کے ذمے تو امام کی اقتداء لازم ہے، کہتے ہیں بھائی یہاں اقتداء، یہ تو اب نماز کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے، نماز کا احرام ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد تکبیر کہی جا رہی ہے، لہذا اس تکبیر کے اندر امام کا ہونا ضروری نہیں کہ وہ پہلے کہے اور باقی اس کے بعد کہیں۔ وہذا، اور یہ اس وجہ سے، لانہ لا یؤدا فی حرمت الصلاۃ، کیونکہ یہ تکبیر جو ہے حرمت الصلاۃ میں یعنی نماز کے احرام کے اندر ادا نہیں کی جاتی۔ فلم یکن الامام فیہ حتما، تو اس کے اندر امام کا ہونا یہ لازمی نہیں ہے۔ وانما ہوا مستحب، اور یہ تو مستحب ہے، یعنی اس میں امام کا ہونا مستحب ہے کہ امام کہے اور ساتھ ہی پھر باقی پیچھے والے بھی کہیں۔ بھائی تکبیرات تشریق کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر نماز کے بعد بھول گیا کہنا کوئی شخص اور کسی اور کام وغیرہ میں مشغول ہو گیا تو بس بھائی پھر اس کے بعد وہ جو ہے پھر نہیں پڑھی جائے گی بھائی، سمجھ میں، اس کا محل نماز کے بعد تھا، وہ محل نکل گیا ہے بھائی، وہ محل نکل گیا ہے، محل نکل گیا۔ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے بھائی، ایک مرتبہ۔ اور جو عورتیں پڑھیں گی مثلا امام کے تابع ہونے کی وجہ سے عورتوں پر بھی تکبیر واجب ہوگی، تو یاد رکھیے مرد تو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں لیکن عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی بھائی، آہستہ آواز سے۔ جی یہاں تک عید کی نماز کے مسائل مکمل ہوئے بھائی۔ آگے دیکھیے بھائی، باب صلاۃ الکسوف، یہ باب ہے کسوف کی نماز کے بیان میں۔ یاد رکھیے یہاں دو لفظ آئیں گے، ایک ہے کسوف کاف کے ساتھ اور ایک ہے کسوف خا کے ساتھ۔ کسوف کہتے ہیں کاف کے ساتھ یہ سورج گرہن کو، اور خسوف جو خا کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں چاند گرہن کو۔ بھائی آپ جانتے ہیں، مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور اسی طرح بعض اوقات چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، اور علم فلکیات میں آپ جا کر پڑھیں گے بھائی کہ یہ سورج گرہن اس طرح لگتا، اس وجہ سے ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سال بھر میں ایک چکر لگاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مختلف قسم کے موسم بنتے ہیں، سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ گرمی اس زمانے میں ہوتی ہے جب ہم سورج کے ذرا قریب ہوتے ہیں، سردی اس زمانے میں ہوتی ہے جب ہم سورج سے ذرا دور ہوتے ہیں، تو وہ سردی کا زمانہ ہوتا ہے، اور جبکہ چاند جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، تو زمین سورج کے گرد گھومتی جا رہی ہے اور چاند اس کے گرد گھومتا جا رہا ہے، اور یہ چاند جو ہے یہ تقریباً ایک ماہ کے اندر اپنا چکر پورا کرتا ہے، تو اس سے وہ ہم چاند کے جو مہینے ہیں ان کا حساب لگاتے ہیں، اور یہ چاند چکر لگاتے لگاتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین اور سورج کے عین درمیان میں آ جاتا ہے، عین درمیان، تو اب چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، یہ ہے سورج گرہن۔ چاند کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے اور سورج چاند کے دوسری طرف ہو گیا، تو سورج کی بھی وہ چمک دمک نہیں رہتی، اس کی چمک دمک میں کمی آ جاتی ہے، اور جتنا زیادہ گرہن ہوتا ہے اتنی ہی چمک میں کمی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض مقامات پر پورا سورج بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور دوسرا ہے خسوف۔ بھائی خسوف جو ہے وہ پہلے تو چاند کا سایہ کس پر پڑا تھا؟ زمین پر، تو کیا بنا؟ تو یہ حال ہے سورج گرہن کے علاوہ۔ اب اس کا عکس کریں، چاند دوسری طرف آیا گھومتے ہوئے، زمین کا سایہ اب چاند پر پڑ رہا ہے، تو چاند گھومتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آیا تو کس پر سایہ پڑا؟ زمین پر۔ اور یہی چاند گھومتے ہوئے دوسری طرف، اگر زمین جب سورج ایک طرف ہے تو زمین کا سایہ دوسری طرف ہے، اس سایہ کے اندر اگر چاند گزرے اس میں آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاند گرہن کہتے ہیں۔ بھائی تو یہ باب صلاۃ الکسوف، یہ باب ہے سورج گرہن کی نماز کے بیان میں۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں، اذن کا صفت الشمس، جب سورج کو گرہن لگ جائے، فل الامام بالناس رکعتین، تو پڑھائے امام لوگوں کو دو رکعتیں، کہیعت النافلتی، نفلوں کی، جیسے کہ نفلوں کی ہیئت ہوتی ہے، نفلوں کی صورت میں کیا کرے امام، دو رکعتیں لوگوں کو پڑھائے بھائی، نفلوں کی صورت میں، یعنی جیسے نفلوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی، اسی طرح اس نماز کے لیے بھی اذان اور اقامت نہیں ہوگی بھائی، نہیں ہوگی. اور اگر لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہو تو افلات جامعاتن کہہ کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا بھائی، اذان نہیں ہے اس کے اندر. فی کل رکعتن رکوع واحد، اور اس نماز میں ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہوگا. وقال الشافعی رحمہ اللہ رکوعانی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اس میں دو رکوع ہیں ہر رکعت میں. لہو، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے ما، وہ حدیث ہے روت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں بھائی. وہ اس روایت کے اندر کتنے رکوع ذکر فرماتی ہیں، دو رکوع ذکر فرماتی ہیں. ولنا روایت ابن عمر، اچھا یاد رکھیے بھائی، یہ ابن عمر لکھا ہے کتاب کے اندر بھائی، ابن عمر، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نہیں ہے، بلکہ یہ شاید کسی لکھنے والے کی غلطی ہے، کتابت کی غلطی ہوئی ہے. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ عمر نہیں عامر ہے، اور عامر کے آخر میں کیا لکھتے ہیں، حالت رفعی اور حالت جری میں واو لکھتے ہیں. تو اور یہ محل اشتباہ بھی ہے، دیکھیے آگے والحال، وحال کا واو بھی آ رہا تھا، تو شاید اس وجہ سے کاتب نے سمجھا ہوگا کسی نقل کرنے والے نے کہ شاید یہ ایک واو غلطی سے لکھا گیا، اس نے ایک واو کو ختم کر دیا اور وہ یہی نسخہ بعد میں پھیل گیا، اسی طرح نقل ہوتا چلا آیا. تو یہ ابن عمر نہیں بلکہ کیا ہے، ابن عمر ہے بھائی. تو ولنا ہماری دلیل جو ہے روایت ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے. والحال اکشف علی الرجال لقربہم فکان الترجیح لروایتہ بھائی، ایک حدیث آ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ فرماتی ہیں دو رکوع فرمائے حضور علیہ السلام نے، اور دوسری روایت آئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رکوع ہوگا. آگے دلیل اب ہماری ابھی چل رہی ہے کہ ہم نے اس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ترجیح دی، کیونکہ نماز کا حال وہ مردوں پر زیادہ واضح ہوگا، اس وجہ سے کہ مرد جو ہیں وہ امام کے قریب ہوتے ہیں اور عورتوں کی صف تو پیچھے ہوتی ہے، تو لہذا ترجیح کس کو دی ہم نے، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں والحال اکشف علی الرجال، اور حال یعنی نماز کا جو حال ہے یا امام کا جو حال ہے، اکشف علی الرجال وہ زیادہ کھلا ہوتا ہے، زیادہ واضح ہوتا ہے، علی الرجال مردوں پر، لقربہم ان کے قریب ہونے کی وجہ سے. فکانت ترجیح لروایتہ، تو ترجیح جو ہے حضرت ابن عمر کی روایت کو ہوگی، ان کی روایت کو ترجیح ہوگی. اور امام محمد رحمہ اللہ تطبیق بھی دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو دو رکوع کا ذکر آیا ہے، شاید اس کی وجہ ممکن ہے یہ ہو کہ ان نمازوں میں حضور علیہ السلام نے بے انتہا طویل قیرات کی بھائی، خوب طویل قیرات کی، اور پھر اس کے بعد خوب طویل رکوع کیا، خوب طویل رکوع کیا، حتیٰ کہ وہ روایت میں آتا ہے کہ یوں لگتا تھا کہ حضور علیہ السلام اب رکوع سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، اتنا لمبا رکوع کیا. تو شاید رکو زیادہ طویل ہوا تو بعض صحابہ سمجھے ہوں کہ اب حضور علیہ السلام رکو سے اٹھ گئے ہیں, وہ اٹھے ہوں, اور ان کو اٹھتا دیکھ کر پیچھے والے بھی سمجھے شاید حضور علیہ السلام اٹھے ہیں رکو سے, سیدھے ہوئے ہیں, تو پیچھے والے بھی سیدھے ہوئے, اور عورتیں تو سب سے پیچھے تھیں, انہوں نے جب اپنے سے اگلی صفوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی سمجھی شاید اٹھے ہیں, وہ بھی اٹھی اوپر, لیکن اگلی صف والے جب اٹھے دیکھا حضور علیہ السلام ابھی رکوع ہی میں ہیں, وہ پھر رکوع میں چلے گئے, تو ان کو دیکھ کر پچھلی صفیں بھی پھر رکوع میں گئیں, اور اسی طرح عورتوں کی صفیں بھی شاید پھر رکوع میں چلی گئی, تو وہ کیا سمجھی شاید دو رکوع ہوئے ہیں بھائی. یہ انہوں نے تطبیق کی صورت بیان کی ہے بھائی. ہوا یطول القراءۃ فیہما, اور لمبی کرے قراءت امام جو ہے فیہما ان دونوں رکعتوں میں, خوب لمبی قراءت کی جائے گی بھائی, خوب لمبی قراءت بھائی, حتیٰ کہ پہلی رکعت میں کہتے ہیں سورہ بقرہ کے بقدر ہو اور دوسری میں سورہ آل عمران کے بقدر بھائی. وَيُخْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهُ, اور اخفا کرے گا امام, امام صاحب کے نزدیک, یعنی آہستہ آواز سے قرآن پڑھے گا, آہستہ آواز سے قرآن پڑھے گا. وَقَالَ يَجْهَرُ, اور صاحبین فرماتے ہیں کہ امام کیا کرے گا, جہر کرے گا, جہر کرے گا, اور یاد رکھیے فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے, اس میں قرآن آہستہ آواز سے کی جائے گی. وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مثل قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ, اور امام محمد رحمۃ اللہ سے ایک قول جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قول کی طرح بھی روایت ہے بھائی. کس کی طرح؟ ہاں, تو امام محمد رحمۃ اللہ کا ایک قول تو پیچھے آ گیا, صاحبین کیا فرماتے ہیں, جہر کرے گا, اور ایک روایت امام محمد رحمۃ اللہ سے کیا آئی کہ اخفا کرے گا, تو گویا طرفین ایک طرف ہو گئے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ دوسری طرف رہ گئے بھائی. جی, تو بہرحال یہ ایک روایت آئی ہے ان سے. اما تطویل فی القراءت, اور باقی قراءت کے اندر تطویل, یعنی قراءت کو جو لمبا کرنا ہے, فبیان الافضل, تو یہ افضل ہونے کا بیان ہے. یہ جو قدوری میں اوپر آیا متن میں, ویطول القراءت فیہما, ان دو رکعتوں میں کیا کرے گا امام, لمبی قراءت کرے گا, صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں یہ افضل ہونے کا بیان ہے, افضل یہ ہے لمبی قراءت کرے. ویخفف انشاء, اور اگر چاہے تو ہلکی کرے, یعنی تھوڑی قراءت کرے انشاء اگر چاہے. لأن المسنون استعاب الوقت بالصلاة والدعاء, اس لیے کیونکہ مسنون جو ہے وہ اس گرہن کے وقت کو گھیر لینا ہے, بالصلاة والدعاء, نماز اور دعا کے ساتھ. مسنون کیا ہے؟ وہ جو سورج گرہن کا جتنا وقت ہے اس وقت کو گھیر لے نماز اور دعا. تو اگر نماز لمبی کی ہے تو پھر دعا کچھ مختصر ہو جائے گی, لیکن پورے وقت کو گھیر لے, اور اگر قراءت تھوڑی کرے گا تو پھر کیا کر لے, دعا لمبی کر لے تاکہ پورے وقت کا احاطہ ہو جائے. یہ معنی ہے, کیونکہ مسنون جو ہے وہ اس وقت کا گھیر لینا ہے نماز اور دعا کے ساتھ. فَإِذَا خَفَّفَ أَحَدَهُمَا طَوَّلَ الْآخَرَ, تو جب ان دونوں میں سے ایک کو مختصر کرے تو دوسرے کو لمبا کر دے. وَأَمَّا الْإِخْفَاءُ وَالْجَهْرُ فَلَهُمَا رِوَايَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِيهَا, اور باقی اخفاء اور جہر جو ہے تو اس میں صاحبین کی دلیل جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس میں جہر فرمایا. ولی ابی حنیفۃ رحمہ اللہ روایت ابن عباس وسمورت ابن جندب, اور امام صاحب کی دلیل جو ہے ابن عباس اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیث ہے. والترجیح قد مر من قبل, اور ترجیح پہلے گزر چکی ہے. ترجیح کیا ہے پہلے؟ وجہ ہم نے ذکر کر دی تھی کہ نماز کا معاملہ کس کے لیے زیادہ واضح ہے؟ مردوں کے لیے, تو اس لیے ان کی روایت کو امام صاحب نے ترجیح دی ہے. آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کیف وانہا صلاۃ النہاری, اور کیسے جہر ہوگا. کیسے؟ جہر. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اخفا کرے، قرات آہستہ کرے. اور دلیل کیا ہے؟ وہ دو روایتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اور کیسے، یعنی کیسے یوں کہہ لیں، کیسے اخفا نہیں ہوگا، یا یوں کہیں کیسے جہر ہوگا، جو بھی آپ بنا، کیف، کیسے اخفا نہیں ہوگا. وانہا صلاۃ النہار، اور یہ تو کون سی نماز ہے؟ دن کی نماز ہے. وہی اجماء، اور دن کی نماز تو گونگی ہوتی ہے، یعنی اس میں تو اونچی آواز سے قرات نہیں ہوتی جیسے ظہر اور عصر ہیں بھائی. ویدعو بعدہا، اور اس کے بعد دعا کرے، حتی تنجلی الشمس، یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے، کھل جائے، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے کہ اذا رأى، فرماتے ہیں اذا رأيتم من هذه الافضاع شيئا، کہ جب تم ان ڈرانے والی چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھو، فرغبوا الى الله بالدعاء، تو تم رغبت کرو اللہ کی طرف دعا کے ساتھ. جب تم ان ڈرا دینے والی چیزوں میں سے، ان ہولناک چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھو، تو اللہ کی طرف دعا کے ساتھ رغبت کرو. تو یہ بھی سورج گرہن جو ہے، یہ بھی ایک گھبرا دینے والی چیز ہے. سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو بالکل تاریکی چھا جاتی ہے، انسان ڈر جاتا ہے. تو اس وقت ان مواقع پر حضور علیہ السلام نے کیا حکم دیا؟ کس کی طرف رغبت کرنی چاہیے؟ دعا کی طرف رغبت. تو یہ دلیل ہے اس بات. اور نیز نماز کے بعد دعا کرے، کیونکہ وَالسُنَّتُ فِي الْأَدْعِيَةِ تَأْخِيرُهَا عَنِ الصَّلَاةِ، کہ دعاؤں کے اندر سنت جو ہے وہ ان کو مؤخر کرنا ہے نماز سے. وَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمْعَةِ، اور لوگوں کو وہی امام جماعت پڑھائے، نماز پڑھائے جو ان کو جمعے کی نماز پڑھاتا ہے. وَإِن لَّمْ يَحْضُرْ، اور اگر وہ امام حاضر نہ ہو، تو صَلَّى النَّاسُ فُرَادَى، تو لوگ اکیلے نماز پڑھ لیں، اکیلے 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 اکیلا ہر شخص نماز پڑھ لے. تَحَرُّزًا عَنِ الْفِتْنَةِ، فتنے سے بچنے کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے، کیونکہ فتنے کا احتمال ہے، لوگ زیادہ ہوں گے اور ہر شخص چاہے گا، کوئی بات چاہیں گے فلاں بزرگ کو مقدم کیا جائے اور بات چاہیں گے فلاں بزرگ کو مقدم کیا جائے. وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَتٌ، اور خصوف قمر یعنی چاند گرہن کے اندر کوئی جماعت نہیں ہے، یعنی مسنون نہیں ہے. لتعذر الاجتماع فی اللیل، کیونکہ چاند گرہن تو رات کو لگے گا، تو رات کے وقت لوگوں کا جمع ہونا مشکل ہے. یہ معنی ہے لتعذر الاجتماع فی اللیل، رات کے وقت لوگوں کے اکٹھا ہونا مشکل ہونے کی وجہ سے. او لخوف الفتنہ، یا فتنے کا خوف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ رات کا وقت ہے، اتنے لوگ اکٹھے ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی فتنہ وغیرہ نہ شروع ہو جائے بھائی. وَإِنَّمَا يُصَلِّ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ، اور ہر ایک جو ہے وہ خود اکیلا پڑے گا چاند گرہن میں بھائی. بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم ان چیزوں میں سے، اذا رأیتم شیئا، جب تم دیکھو کوئی چیز، من هذه الاحوال، ان ہولناک چیزوں میں سے، فافزعوا الی الصلاۃ، تو پناہ پکڑو نماز کی طرف، سہارا لو کس کا؟ تو پھر نماز کا سہارا لو. تو لہذا اس میں کوئی جماعت وغیرہ نہیں ہے خسوف قمر میں، ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی نماز ادا کرے. اور مسجد میں حاضر ہونا بھی مسنون نہیں ہے، اپنے اپنے گھر پر ہی پڑھے بھائی. وَلَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ، اور کسوف کے اندر یعنی سورج گرہن کے اندر خطبہ نہیں ہے بھائی. کیوں خطبہ اس میں کیوں نہیں ہے؟ جماعت جمع ہوئی ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جماعت ہو رہی ہے. کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، کیونکہ یہ منقول نہیں ہے بھائی، حضور علیہ السلام سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے خطبہ دیا ہو بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.